حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق اللہ العلی العظیم. ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھیں محمد والے محمد. سلسلہ مجالس کی آٹھویں مجلس ہے. عنوان آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عقل بشری اور قیام امام حسین علیہ السلام. کوشش کی کہ عقل کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. کل اس بارے پہ گفتگو کی, وہ عقل نظری تھی. عقل نظری انسان کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. ایک ایسی عقل کہ جو انسان کو جو اس نے سیکھا ہے یا جو سیکھنا چاہتا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی جانب جو دھکیلتی ہے اس کو عقل عملی کہتے ہیں. عقل عملی کو بار بار کیوں ذکر کیا؟ آپ ہی کہیں گے کہ یہ دو مجالس ہو گئے عقل عملی کے اوپر بار بار گفتگو کی جا رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جب کربلا میں دیکھا تو کربلا میں سب کی عقل نظری برابر نہیں تھی. عقل نظری سے مراد یہ یعنی وہ جو علم رکھتے تھے وہ علم سب کا قرآن کے بارے میں برابر نہیں تھا, وہ علم سب کا رسول خدا کے بارے میں برابر نہیں تھا, وہ علم سب کا حتیٰ دین کے بارے میں ممکن ہے کہ برابر نہ ہو. اور اس کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمارے پاس اسی کربلا میں حبیب جیسے مفسر ہیں, بریرہ حمدانی جیسے قاری ہیں, مسلم ابن اوسجا جیسے فقیہ ہیں, زہیر ابن قین جیسے جنگجو ہیں, تاجر ہیں. تو ہو نہیں سکتا کہ یہ جتنے بھی ہمارے پاس پروفیشنز ہیں, یعنی اگر حضرت بریرہ حمدانی کے بارے میں یہ تاریخ میں ملے کہ وہ مسجد کوفہ کے سب سے بڑے قاری تھے, اور دوسری جانب یہ ملے کہ حضرت جان کے جو حضرت ابو ذر کے حبشی غلام تھے, ان دونوں کی عقل نظری کہا جائے کہ بالکل برابر, ویسے بھی ایمان کے مرتبے ہیں. کہا جس مرتبے پہ حضرت سلمان ہے اس مرتبے پہ ابو ذر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ عقل نظری ممکن ہے کہ مختلف ہو. کسی کو ممکن ہے کہ قرآن کا علم زیادہ ہو, ممکن ہے کہ کسی کو تاریخ کا علم زیادہ ہو, ممکن ہے کہ کسی کو عقائد کے بارے میں آگاہی زیادہ ہو, دلائل سے آگاہی زیادہ ہو, لیکن یہاں پر کربلا کے میدان میں عقل عملی سب کی برابر تھی. عقل عملی برابر تھی یعنی
جتنا جانتے تھے اس کے مطابق امام حسین پر اپنی خون کو نثار کرنے کے لیے آمادہ تھے. وہ چاہے حضرت جان ہوں, چاہا کہ میں کسی طریقے سے اپنے خون کو امام حسین کے راستے میں بہا دوں, چاہے حضرت بریر ہوں کہ جو قاری, کہ میں کسی طریقے سے اپنے خون کو خداوند عالم کی دین کی حفاظت کے لیے بہا دوں, حضرت زہیر جیسے ہوں بہا دوں, عمر ابن قریظہ جیسے ہوں بہا دوں, بشر حضرمی جیسے ہوں بہا دوں. یہ جتنے بھی اصحاب تھے, یہ سب کے سب خواہش یہ تھی کہ کسی طریقے سے اللہ کے دین کی نصرت ہو جائے. یہ جو ہو جائے ہے نا کلمہ, یہ بتاتا ہے کہ عقل عملی سب کی برابر تھی, اور عقل عملی ایسی ہے. چاہوں گا کہ چونکہ دو مجالے سے اپنے موضوع کو کسی ایک جگہ تک پہنچاؤں کہ جو انشاءاللہ جس سے امام حسین علیہ السلام کا دل ہم سے راضی ہو سکے. ایک دفعہ درود پڑے محمد والے محمد. توجہ میری طرف رکھیے, چونکہ ہمارے پاس بہرحال وقت محدود ہے تو مجھے کسی ایک جگہ پر پہنچنا تاکہ انشاءاللہ بی بی کا قلب راضی ہو سکے. ایک دفعہ پھر بھی درود پڑے محمد والے محمد. تو بس پتا یہ چلا کہ عقل عملی انسان کے لیے بہت اہم. میں سب کچھ جانتا ہوں, میں سب کو پہچانتا ہوں, لیکن اس کے مطابق اگر عمل نہ کر سکوں, مجھے پتا ہے کہ یزید وقت کون, لیکن اگر یزید وقت کے خلاف میں کہوں کہ اگر اس یزید کی طرف مجھے جھوٹ لے کے جا رہا, مجھے مکاری لے کے جا رہی, مجھے حرام رزق لے کے جا رہا, عقل عملی کا تقاضا یہ ہے کہ میں ان تینوں سے اجتناب کروں تاکہ یزید سے دوری رکھتے ہوئے حسین کے قریب ہو جاؤں. بھائی میں چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے میں حسین کے قریب ہو جاؤں. میں اپنے عقل نظری کے ذریعے سے جانتا ہوں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, لیکن عقل عملی کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں پر مجھے وہ وادار کرنے لگے اور کہے کہ تم قرآن سیکھنا شروع کرو, قرآن کے مفاہیم کو اپنے نفس کا حصہ بنانا شروع کرو, عقل عملی آ کر بتائے. اتنی اہم ہے, توجہ سے جملہ سنیے گا, اتنی اہم ہے کہ جب بھی یہ سارے ہم لوگ اس کو روز کی بنیاد پر پریکٹس کرتے ہیں, ابھی آپ لوگ جب صبح اٹھے ہیں نماز کے لیے, اس کے بعد آپ نے قرآن کی تلاوت کی, قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد اس وقت آپ نے قصد کیا کہ مجھے آج فرش عذاب پر جا کے ذکر سید الشہداء سننا. آپ کو معلوم ہے کہ فرش عذاب پر جو آتا ہے بی بی کی خاص کرم, بی بی کی خاص نظر اس کے اوپر. مجھے فرش عذاب پر آنا غم کے ایام ہے, امام علیہ السلام کے اس کربلا کو, کربلا کا پرسہ دینا بی بی کو, پروردگار سے اظہار اس چیز کا اظہار کرنا کہ اے پروردگارہ اس دنیا میں بھی رہتے ہوئے تمام مشکلات کے باوجود میں تیرے حسین سے محبت کرتا ہوں, اور حسین علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا کہ میں اٹھا اپنی تمام خستگی کے باوجود اور اٹھ کے فرش عذاب پر آ گیا. آپ غور کریے کہ اس میں کتنی چیزیں شامل. سب سے پہلے عقل نظری شامل, کہ جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ محرم کے ایام ہیں, غم کے ایام ہیں, مجھے آ کر بی بی کو پرسہ دینا, مجھے آ کر ان کے لاڑ کا پرسہ دینا, اور پرسہ دینے کے لیے ضروری ہے کہ میں فرش عذاب پر آ جاؤں. یہ تقاضا ہے کس چیز کا؟ عقل نظری کا. اگر عقل نظری نہ ہو, عقل نظری سے مراد یعنی وہ معرف نہ ہو, وہ تمام معلومات نہ ہو, تو انسان ارادہ ہی نہ کر سکے. چونکہ اس کی اہمیت کا پتہ ہے اس وجہ سے میں نے ارادہ کیا. اب جیسے میں نے ارادہ کیا, میرے بدن نے ابھی تک حرکت نہیں کی ہے. میرا بدن تب حرکت کرے گا کہ جب عقل عملی آ کر میرے بدن سے کہے گی کہ دیکھو تمہیں معلوم ہے کہ فرش عذاب پر جاؤ گے, اگر مریض ہو تو بی بی شفا دے دیں گی, اگر پریشان ہو تو مشکل حل ہو جائے گی, اگر کوئی کسی مصیبت میں ہے تو بی بی آ کر اس کی مصیبت کو حل کر دیں گی. میں کسی لالچ میں نہیں آیا، میں صرف اس لالچ میں آیا کہ بی بی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس فساد کی دنیا میں بھی اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو آپ کے لال حسین سے، یہ بتانے کے لیے میں فرش ادا پر آ گیا. یہ جو مجھے معلومات ہیں اس کے بعد جو میرے بدن نے حرکت کی، یہ عقل عملی کے ذریعے سے، عقل عملی نے آ کر میرے بدن کو کہا کہ دیکھو اٹھو، ابھی سونے کا وقت نہیں ہے، ابھی ایسا وقت نہیں، سستی کا وقت نہیں ہے. میری عقل نے آ کر میرے بدن کے اندر وہ جو موجود طاقت تھی اس کو احکام جاری کرنا شروع کیے، اس کو آرڈر جاری کرنا شروع کیے کہ دیکھو حرکت کرو، اگر تم حرکت کرو گے تو جس معلوم کو تم نے اپنے ذہن میں مجلد بنا کے رکھا ہے وہ معلوم پورا ہونا شروع ہو جائے گا، بی بی راضی ہونا شروع ہو جائے گا، خداوند عالم راضی ہونا شروع ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اگر عقل نظری ہو اور عقل عملی آ کر بدن کو تحریک نہ کرے انسان فرش اعضاء تک نہیں پہنچ پاتا. فرش اعضاء پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے عقل نظری اور عقل عملی کو باہم کر دیا، جس کی وجہ سے وہ جو مصباح الہدا ہے ہدایت لینے کے لیے ہمارا بدن اٹھا اور فرش اعضاء پر آ گئے، ہمارا بدن اٹھا اور سفینہ تو نجات اس کشتی میں آ کے سوار ہو گیا کہ مولا اس کو آپ نے پار لگانا ہے، کوئی اور اس کو پار لگا ہی نہیں سکتا. اب اگر توجہ سے سنیے گا، اب اگر یہ دونوں اکٹھی ہو جائیں اور اکٹھی ہو کر ایک عمل انجام دینے میں کامیاب ہو جائیں، اس عمل میں اگر مصلحت ہو تو اسی عمل کو عمل صالح کہتے ہیں. یعنی آپ کا یہاں پر آنا عمل صالح بن گیا. کیوں؟ چونکہ عقل نظری نے اتباع کی عقل عملی کی. جب عقل عملی نے اتباع کی آپ فرش اعضاء پر آ گئے. یہاں پر آپ کا آنا عمل صالح، جو بھی عمل انسان کی عقل کے مطابق انجام دیا جائے اور نتیجہ بخش ہو جائے اس کو عمل صالح کہتے ہیں. یعنی اسی میں مصلحت. پروردگار کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں عمل صالح کے نتیجے میں خسران سے نکالنا چاہتا ہوں، تمہیں ناکامی سے نکالنا چاہتا ہوں، میں تمہیں یہ جو خسران مبین ہے، یہ جو تمہارا نقصان ہے، اس سے نکالنا چاہتا ہوں. سورہ حاصل کے جس کی کل بھی میں نے تلاوت کی. بس کیا کرنا چاہتا ہوں؟ تم عمل صالح کرتے چلے جاؤ ایمان کے ساتھ. جیسے عمل صالح کرتے چلے جاؤ گے میں تمہیں نقصان سے نکالتا چلا جاؤں. کیسا عمل صالح؟ انبیاء بھی کرنا چاہتے ہیں جو عمل صالح کرے صالحین. دو مقامات پر، ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سورت شعراء میں اور ایک دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سورہ یوسف میں ہمیں ملتا ہے الحقنی بالصالحین، پروردگارا مجھے صالحین کے ساتھ جا کر ملحق کر دے. یعنی ان کے ساتھ جا کر ملحق کر دے جو عمل صالح انجام دیتے ہیں. عمل صالح کا سارا مقدمہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا. مجھے ان کے ساتھ جا کے ملحق کر دے کہ جو عمل صالح انجام دیتے ہیں. تاریخ گزرتی گئی، کوئی ہو کہ جو جا کر کسی کے بارے میں کہے کہ اس کا عمل عمل صالح ہے. جب کربلا کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد معصوم گئے ہیں مولا عباس کی زیارت کے لیے، تو وہاں پر زیارت کرتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکا ایوہ العبد الصالح، اے عبد صالح آپ پر ہمارا سلام. المطیع لامر مولا، وہ کہ جو اپنے مولا کے مطیع محض تھے. یہاں سے مجھے سمجھ آئی کہ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہ رہے ہیں، یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام چاہ رہے ہیں اور پروردگار سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں صالحین کے ساتھ ملحق کر دے. معصوم نے آ کر بتا دیا کہ اگر اس دنیا میں کسی کو دیکھنا چاہتے ہو کہ صالح کون ہے تو کسی اور کو نہیں، ہمارے چچا عباس کو دیکھو. یہاں کوئی اور نہیں بلکہ ان کو دیکھ لو، ایوہ العبد الصالح، کہ جس کو معصوم سند دے کہ اس کا ہر عمل صالح. یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اگر کسی کا عمل عقل نظری عقل عملی کے عین مطابق بن جائے اور نتیجہ بخش ہو جائے اس کا عمل عمل صالح بن جاتا ہے. کس قدر اہم انسان کے لیے اس عقل کو سمجھنا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال لے کر آگے بڑھتا ہوں. درود پڑھے محمد والے محمد پہ. اب غور کریے کہ اگر کسی کے بدن میں خستگی ہو، بعض ہم میں سے بہت سارے احباب یہاں پر ایسے ہوں گے کہ جو جن کے مثال کے طور پہ بدن میں خستگی رہتی ہے، بہت بدن میں خستگی کی وجہ سے، بزرگی کی وجہ سے بہت زیادہ دیر تک کھڑے نہیں ہو سکتے، بہت زیادہ دیر تک اگر تھوڑی دیر کھڑے ہوں تو تھک جاتے ہوں گے، بیٹھ جاتے ہوں گے، بدن میں خستگی، علالت، کسی بھی وجہ سے مثال کے طور پہ ٹانگوں میں درد کے جس کی وجہ سے زیادہ دیر کے لیے کھڑے نہ ہو پائیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہیں پر میں بہت سارے بزرگوں کو دیکھتا ہوں یہاں پر مجلس میں، مجلس کا اہتمام کرتے ہوئے تین تین چار چار گھنٹے، یعنی وہ کہ جس کے بدن میں ممکن ہے کہ خستگی ہو لیکن عقل عملی آ کر اس بدن سے ان تمام احکام کو محفوظ کر لیتی ہے کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو عام کام نہیں، زہرا کے لیے ہے. وہ یعنی عقل عملی نے آ کر کیا کیا کہ ذہن کو اتنا اس ہدف کے اندر مشغول کر دیا کہ اس بدن کی خستگی سے بھی اپنے آپ کی جان چھڑا لی، وہ بالکل ہی فراموش کر دیا. یعنی عقل عملی انسان کی کتنی اہم ہے کہ یہیں پر تین گھنٹے دروازے پہ کھڑے رہیں گے لیکن بدن میں خستگی محسوس نہیں ہوگی. اگر پانچ منٹ کے لیے گھر میں کھڑے رہیں بدن میں خستگی کو محسوس کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ اپنی عقل کو تابع حسین کر لیا ہے. جیسے ہی اتباع امام حسین میں لے آئے ہیں، آپ غور کریے انسان کو جتنی بھی پیاس لگی ہوئی، سب عقل عملی کی مثالیں دے رہا ہوں اس کو بات کو تاکہ ہم لوگ آگے اس کی بنیاد پر رکھ کے آگے بڑھا سکیں. اب انسان کو جتنی بھی پیاس لگی ہوئی، میں مثال کے طور پہ مشی میں گیا، مشی میں لاہور، مشی میں لاہور میں مشی ہوئی اربعین، وہاں پر جب ہم لوگ گئے تو اگر کسی ایک انسان خود سے تصور کریے، کسی کی مثال نہیں دیتا، خود سے تصور کریے کہ اگر کسی کو پیاس لگ جائے، آپ کو بھی پیاس لگی ہو، آپ کے ہاتھ میں پانی کی بوتل ہو، آپ کبھی بھی جانتے ہوئے کہ ساتھ والے کو پیاس لگی ہے کبھی بھی خود اپنی تشنگی کو دور نہیں کریں گے. یہ جو اپنی تشنگی کو دور نہ کرنا اور اس کو اپنے حصے کا پانی دے دینا، یہ بتاتا ہے کہ اس کی عقل عملی اتنی مضبوط ہے، اتنی اس کی لگام امام حسین کے ہاتھ میں ہے کہ جب کسی کی تشنگی کو محسوس کر رہا ہے تو اپنی بدن کی تشنگی کو کھو بیٹھا. کتنا اہم ہے اس کو سمجھنا، یہی عمل صالح بن گیا. آپ سوچیں کہ میں بہت زیادہ، کہنا نہیں چاہیے مجھے ممبر سے لیکن کہہ رہا ہوں، بہت زیادہ نماز پڑھوں گا تو عمل صالح بنے گا؟ ممکن ہے کہ کوئی نماز پڑھے اور عمل صالح نہ بنے؟ ممکن ہے کوئی صرف اپنے حصے کا پانی کسی کو دے دے، پروردگار کو اتنا پسند آئے کہا کہ نہیں اس دنیا میں بھی اس کو حور بناؤں گا، آخرت میں بھی حور بناؤں گا؟ کتنے انسان کے لیے اہم اس کو سمجھ، کتنا ضروری. ہمارے ساتھ اربعین پہ ابھی ذہن میں آ گیا تو بتاتا چلیں کہ درود پڑھے محمد والے محمد. ایک دو مجالس میں بلکہ وہ مجھے ملے بھی، ابھی شکر ہے یہاں پر موجود نہیں ہیں تو ان کی بات سنا دوں. ایک دفعہ کاروان کے ساتھ مجھے موقع ملا اربعین پہ جانے کا، تو میں نے ایران سے ان کو جوائن کرنا تھا، وہ لوگ سارے نجف پہنچ گئے تھے تو میں تہران سے نجف پہنچا. تو جانتا نہیں تھا، یعنی جتنے بھی مومنین زیارت کے لیے آئے تھے امام حسین علیہ السلام کے لیے، ظاہر ہے امام حسین کے بس یہی عنوان کافی، جاننے کی ضرورت ہی نہیں، یہی جان گئے بس کہ امام حسین علیہ السلام کا ظاہر. تو میں جیسے نجف پہنچا تو ایک والد میرے پاس آئے، یعنی تقریباً ان کی سن ہوئے گا 55 سے 60 سال کے درمیان، تو وہ میرے پاس آئے اور آ کے رونا شروع کر دیا. میں نے لباس پہنا، پہنچا وہاں پر لباس پہن کے کھانے والی جگہ پہ گیا تو وہاں پر میرے پاس آ گیا اور گریہ کرنا شروع کر دیا، کہا کہ مولانا آپ میرے بیٹے کو بچا لیجئے. تو میں نے کہا یہاں پر تو ہم آئے اسی وجہ سے تاکہ خود کو بچا سکیں، یہ تو در ہی ایسا ہے کہ جو محفوظ کرنے کے لیے ہے، حفظ کرنے کے لیے. تو میں نے پوچھا کہ اچھا بتائیے کہ ہوا کیا، ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ میرے بیٹے کو کینسر ہے، میرے بیٹے کو کینسر ہے. شاید ہدایت صاحب شاید پہنچ جائے، کہہ رہا میرے بیٹے کو کینسر ہے تو اگر یہ بزید ہے کہ میں نے مشی کرنی ہے، اگر اس نے مشی کی تو مر جائے، اس کو بلڈ کینسر ہے اور اس بلڈ کینسر کی وجہ سے اس کا بدن سیاہ ہو چکا ہے، مجھے آ کے بتا رہے ہیں. اور اس کے جتنے بھی ساتھی تھے جن کو اسی سٹیج کا کینسر تھا وہ سب ابھی تک انتقال کر چکے ہیں، مر چکے ہیں. اس کو کیمو تھراپی ہو رہی ہے اس کی، اور یہ یہاں پر آیا ہی شفا لینے. تو میں چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں اس کو لے جاؤں تاکہ امام حسین علیہ السلام اس کو شفا دے دیں. لیکن یہ بزد ہے کہ میں اگر نجف سے کربلا تک مشی کر پایا تو بچ جاؤں گا، اگر نہ کر پایا تو میں نہیں بچ سکتا. تو مولانا آپ اس کو سمجھائیے کہ دیکھیے مشی نہ کریے، خود کو ہلاکت میں نہ ڈالے. تو میں نے اب سوچا کہ والد ہے آ کر گریا کر رہے، اتنا رو رہے، اور میرا بہرحال ان کا کہنا تو میرا تو میرے لیے تھا کہ میں اس کو بچے کو سمجھاؤں. خیر میں نے کہا اپنے بیٹے کو بھیجیے. ان کا بیٹا جب آ گیا تو میں نے کہا دیکھو تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم اپنے والدین کی بات کیوں نہیں سنتے؟ تو میں نے ذرا اتنا سا کہا تو اس کو سمجھ آ گیا کہ میرے والد نے آ کر مولانا کو بول دیا کہ بھائی اس کو میرے بچے کو منع کریں. تو آگے سے رونے لگ پڑا اور رو رو کر میرے ساتھ لگ گیا، بہت زیادہ گریا کرنے لگا. کہتا مولانا مجھے روکیے گا نا، مجھے پتا ہے اگر میں نے مشین نہ کی تو مر جاؤں گا، اور اگر کر لوں تو بچ جاؤں گا. عقل نظری اور عقل عملی جہاں اکٹھی ہو جائے، ممکن ہے کہ میں نے قدم اٹھایا ہو عمل صالح نہ بنا ہو، اس کا عمل عمل صالح بن گیا. میں نے کہا کہ دیکھو تم نے پریشان نہیں کرنا سب کو، تم سب کو پریشان کرنا چاہتے ہو، رستے میں اگر تمہاری طبیعت بگڑ گئی تو کون ذمہ دار؟ پاگے سے کہتا ہے، کہتا مولانا اس کو آپ چھوڑ دیجیے، میں جانوں میرا حسین جان. اس میں ایک اور شاہد بھی آ گئے کہ جو شاید اس وقت موجود تھی. میں نے اس کو کہا کہ اچھا چلو ایک کام کرتے ہیں، چونکہ اب مجھے بھی مشی توفیق ہوئی، پروردگار نے توفیق دی امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں زائرین کی خدمت کرتے ہوئے جانے کی. تو میں ایسے لباس میں تھا، لباس میں اصل مشی کر رہا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو دو تین دوست ساتھ ہوتے ہیں، دو تین زائر ساتھ ہوتے ہیں، تو تم نے میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے، دیکھو میرے سے جدا نہیں ہونا تم نے. اور میں تمہیں یہ بتا دوں کہ ہم لوگ جب نجف سے نکلیں گے تو جیسے ہی ہم لوگ پہلے پول پہ پہنچیں گے، اسی مین روڈ کی، جیسے ہی پہلے پول پہ پہنچیں گے تو تمہیں میں وہاں سے ٹیکسی لے کے دوں گا، اور تم نے مجھے وہاں تنگ نہیں کرنا، اور فوراً گاڑی میں بیٹھ کے وہاں سے کربلا روانہ ہونا. اس نے کہا تسلیم، فلانا جو آپ کہیں. اپنا بیگ لیا، ساروں نے مشی کا بیگ لینے کے بعد ہم لوگ نجف سے نکلے. جب نجف سے نکلے تو بہرحال میری توجہ اس کی طرف ذرا زیادہ ہو گئی کہ اس کی کہیں طبیعت بگڑ نہ جائے. ساتھ ذہن میں تھا اگر خدا نہ خاصہ طبیعت بگڑ گئی تو کہیں پر فرسٹ ایڈ کے لیے کہیں پر لے جانا پڑا، تو تین چار احباب، تین چار زائرین ساتھ. تو ہم لوگ جب صفر پہ پہنچے، یعنی اسی مین روڈ پر پہنچے کہ خدا بند عالم ہم سب کے قدموں کو امام حسین کی مشی کرتے ہوئے کربلا پہنچنے کی توفیق عطا کرے. اپنی قبولی حاجات کے لیے بلند آواز سے درود پڑھو محمد والے. تو ہم لوگ جب وہاں پر پہنچے مین روڈ پہ، جب وہاں پہنچے تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا یہاں سے اب تم دوبارہ سے بیٹھو اور سیدھا کربلا. اس نے پھر رونا شروع کیا، کہا مولانا اگر چلا جاؤں گا تو مر جاؤں گا، اگر چلتا رہوں گا تو بچ جاؤں گا، میں تو یہاں پر کربلا کے زائرین کی خاک سے شفا لینے آیا ہوں، خاک پڑے گی شفا مل جائے. اب وہاں سے جب صفر سے شروع کیا، پھر اس کا میرا معاہدہ ہو گیا کہ دیکھو ہم 200 پول تک جائیں گے، 200 پول کے بعد میں تمہیں دوبارہ سے ٹیکسی لے کے دوں گا، اور اس ٹیکسی سے تم کربلا جاؤ گے، وہاں جا کے مجھے تم نے دوبارہ تنگ نہیں کرنا. اس نے بولا ٹھیک. ہم دوبارہ وہاں سے چلے، ہم 200 پول پر آئے، 200 پول کے اوپر آئے، وہاں سے دھل ہونا شروع کیا. اب مجھے گھبراہٹ اس چیز کی کہ یہ بار بار ایک ہی بات کہے جا رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں واقعی اس کو مجبور کروں، اور مجبور کرنے کے نتیجے میں اس کو ٹیکسی پہ بٹھاؤں اور خدا نخواستہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے. مجھے امام حسین سے بھی ڈر لگے کہ مولا اگر آپ نے اس کے ذہن میں اس طرح سے ڈال دیا کہ اس کو اس طرح سے شفا ملنی ہے تو پھر شفا عطا کر دیجیے. 200 پول پہ جا کے پھر اس نے رونا شروع کیا، ہماری بات ہوئی، دوبارہ سے معاہدہ ہوا 400 کا، 200 پول کرتے ہوئے ہم لوگ کربلا پہنچ گئے. ہم کربلا پہنچ گئے، واپس آ گئے. میں یہاں پر لاہور میں ایک جگہ پہ مجلس پڑھنے کے لیے گیا، یعنی اگلے سال جب 40 کے بعد جب محرم دوبارہ سے آیا، خداوند عالم نے توفیق دی ذکر سید الشہداء کرنے کی. عقل عملی سمجھا رہا ہوں، توجہ رہے اپنے اس موضوع کی طرف کہ انسان کے ارادے کو کیسے مضبوط کر دیتی. یہ ضروری یہ ہے کہ عقل عملی کے ذریعے سے انسان اپنے اس ارادے کو مضبوط کر کے جو عمل کرے وہ عمل صالح بنا دے. میں ایک جگہ پر مجلس پڑھنے کے لیے گیا تو کہتا میں آپ کا اشتہار دیکھ کے یہاں پر آ گیا صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ مولا نے مجھے زندگی دی ہے, آپ کو دکھانے آیا ہوں کہ ابھی تک زندہ ہوں. روز پر محمد والے محمد پر اس طرح سے انسان کی اگر عقل عملی مضبوط ہو تو کہاں تک انسان کو لے جاتی, یعنی اس کا ہر قدم اتنا عمل صالح بنتا چلا گیا. پروردگار نے اس کے اندر اتنی مصلحت دیکھی کہ جہاں پر اس کو یہ توفیق بھی عطا کی کہ سب کے ساتھ مشی کرتا ہوا جائے, یہ بھی توفیق ملی, اور پروردگار نے اس کو امام حسین کے صدقے شفا بھی عطا کر دی. کتنا اہم ہے اس کو سمجھنا عزیز. میں عقل نظری سے امام حسین کو جانتا ہوں لیکن عقل عملی کا تقاضا یہ ہے کہ جو میرے مولا مجھ سے تقاضا کرتے ہیں وہ کرنا شروع کر دوں. میرے مولا کہتے ہیں کہ دیکھو خدا کی عبادت میں کوتاہی نہ کرنا, دیکھو کسی کا ساتھ دینے میں کوتاہی نہ کرنا, دیکھو کسی پر ظلم نہ کرنا, دیکھو چاہے وہ تمہارے ماتحت ہی کیوں نہ ہو اپنے بچوں پہ, اپنی زوجہ پہ, اپنے ماں باپ پہ, اپنے گھر والوں پہ کہیں ظلم نہ کر بیٹھنا, خدا بند عالم کی اطاعت کو چھوڑ کر اپنے نفس پہ ظلم نہ کر بیٹھنا. کیونکہ عزیزو ہمارے پاس جتنے بھی عقلی قاعدے ہیں, عقلی پرنسپلز ہیں, ان کی کچھ خصوصیات, ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آدم سے لے کر آج تک اس میں تبدیلی نہیں ہے. عقلی قاعدے میں کوئی تبدیلی نہیں. اس کی مثال اگر آپ کو یہ دینا شروع کروں کہ ایک عقلی قاعدہ ہے جو قرآن میں پروردگار فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کیا آیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ عقلی قاعدہ حضرت آدم علیہ السلام کا دور ہو تب بھی احسان کا بدلہ احسان, اگر احسان کا بدلہ احسان نہ ہو تو ظلم. دوسرا قاعدہ مثالیں دوں گا تیزی کے ساتھ, حل یستو الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کیا آیا وہ کہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ کہ جو علم نہیں رکھتے کیا آیا برابر ہے استفہام انکاری؟ پروردگار کہتا ہے ہرگز جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے وہ برابر نہیں ہو سکتے. پس علم رکھنے والا کسی بھی زمانے میں ہو, چاہے مدینہ میں موجود ہو, کبھی کوئی دوسری اس کی آگے برابری نہیں کر سکتا, کوئی دوسرا کے برابری نہیں کر سکتا. آج کے زمانے میں موجود ہو کوئی بھی علم والے کے ساتھ آ کر جاہل برابری نہیں کر سکتا. قاعدہ کلیہ حضرت آدم علیہ السلام کا دور ہو یہی قاعدہ باقی, قاعدہ ہمارے پاس موجود فاقد الشیء لا یعطی, جس کے پاس خود نہیں ہے وہ دے نہیں سکتا. جس نے خود ہدایت زہرا کے گھر سے بھیک مانگی ہو وہ کسی کو کیا ہدایت دے گا؟ جس کو خداوند عالم نے ہادی بنا کر بھیجا ہے اسی کے لیے سازگار اور سزاوار ہے کہ ہدایت لی بھی اس سے جائے اور ضروری ہے کہ ہدایت دے بھی وہی. اسی وجہ سے ہماری عقل عملی نے کام کیا, آج تک ہم نے علی کا دامن نہیں چھوڑا. یہ جو علی کا دامن نہ چھوڑنا یعنی کیا مطلب؟ ہماری عقل نظری اور عقل عملی اس جگہ پر آ کر متفق ہو گئی کہ اگر اس دنیا میں خداوند عالم نے کسی کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے, ہادی بنا کر بھیجا ہے, تو کسی اور کو نہیں بلکہ اہل بیت کے خانوادے کو بنا کر بھیجا. ہماری عقل عملی ساتھ آئی جس کے نتیجے میں ہم نے اس کو اس جگہ کو کھونا نہیں شروع کیا. بس کتنا ضروری فاقد الشیء لا یعطی, جو فاقد الشیء ہے بھئی آپ کسی ناتوان سے تو مدد کا طلب نہیں کریں گے نا, کوئی خود بوڑھا ہے بزرگ ہے اس کو خود کھڑے ہونے میں مشکل ہے, آپ اسے جا کے تو نہیں کہیں گے کہ مجھے زمین سے اٹھاؤ. آپ تو کسی ایسے کو کہیں گے کہ جو کریم ہوگا, کسی ایسے کو کہیں گے کہ جو توانا ہوگا. جتنی توانائی زیادہ ہوگی اس سے تقاضا اتنا بڑھنا شروع ہو جائے گا, اور کتنی اس سے درود پر محمد والے محمد پر کتنی توانائی بڑھنا شروع ہو جائے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کسی ذات کو اس دنیا میں کریم اہل بیت بنا دے، کتنی اس کے اندر توانائی ہو. میری طرف توجہ رکھیے، درود پڑھیں محمد والے محمد. آج ایک بات پہ آج کی مجلس سے مکمل کروں. جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل انجام دے کہ جو عمل صالح ہیں، توجہ ہے آپ لوگوں کی، ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد. پھر اس کے باوجود جب مجھے پتہ چل گیا میرے اندر وہ تحریک موجود ہے، میں نے اس کا ارادہ کیا، اس کے باوجود اس کائنات میں اکثر لوگوں کو آپ عمل صالح انجام دیتا کیوں نہیں دیکھتے؟ یعنی پروردگار نے جب انسان کو عقل کے ساتھ خلق کیا ہے، جب اس کو سمجھ آ رہی ہے، اس کی عقل کہہ رہی ہے کہ جو خود فاقد الشیء ہے، جس کے پاس خود ہدایت نہیں ہے وہ کسی کو کیا ہدایت دے، جس نے بہت عرصہ خود ہدایت کے بغیر گزاری ہو وہ کسی کو کیا ہدایت دے گا. جب انسان کو یہ پتہ چل گیا اس کے باوجود انسان عمل صالح کیوں نہیں کر پاتا؟ اکثر انسان تو عاقل ہے نا، اکثر کیا ساروں کو خدا بند عالم نے عقل کے ساتھ خلق کیا، وجہ کیا ہے؟ آج یہ وجہ بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا. ایک طرح بھی درود پڑے محمد والے محمد. یعنی سوال سمجھ آئے آپ لوگوں کے؟ یعنی سوال یہ ہے کہ بھائی 61 ہجری میں جو انسان ہے جس کے پاس عقل ہے، وہ اکثر انسان یزید کے بہکاوے میں آ کیسے گئے، جبکہ وہاں پر جو بات کرنے والا ہے وہ عام انسان نہیں ہے، وہ امام معصوم ہے. امام معصوم ہے کہ جو ان کو کھڑا ہو کے عقل کی جانب بلا رہا، امام معصوم ہے کہ جو کھڑا ہو کے ان کو کربلا کی جانب بلا رہا. جب امام معصوم کے جو ہادی برحق کا نمائندہ ہے اس کائنات میں، اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام ان کو بلا رہے ہوں اور وہ عقل رکھنے کے باوجود انسان ظاہری طور پہ امام حسین علیہ السلام کی بات نہ سن پائیں یا سن کے سمجھ نہ پائیں، جس کی وجہ سے خود تو کربلا میں نہ لا سکے؟ کوئی تو وجہ ہو، کوئی تو وجہ ہے کہ آج کے دور میں بھی بہت سارے لوگ ذکر کی مخالفت کریں، کربلا کے ذکر کی مخالفت. بھائی اکثر لوگوں کو تو ابھی تک معلوم پڑ چکا ہے نا کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام ہی اللہ تعالی کے دین کی حفاظت کے لیے کیا، اور وہ کہ جو خود کو کہے کہ میں اللہ کے دین کی پیروی کرتا ہوں، یا تو وہ عقل نہیں رکھتا، صرف صورت میں انسان ہے، یعنی پروردگار نے اس کو عقل عطا ہی نہیں کی، یا پروردگار نے عقل عطا کی ہے لیکن کوئی ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی ہدایت نہیں ہو پا رہی، کوئی تو وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ امام حسین کی کربلا میں داخل نہیں ہو پا رہا. بہت سارے ابھی تو ہمارا یوٹیوب بھرا پڑا بہت سارے ایسے افراد سے، بہت سارے ایسے لوگوں سے کہ جو اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر ہم لوگ صفین میں ہوتے تو امام علی علیہ السلام کے لشکر میں ہوتے، لیکن اس کے باوجود نہ حلیہ تبدیل، اس کے باوجود نہ عمل تبدیل، اس کے باوجود نہ نماز تبدیل. کوئی تو وجہ ہے، نہ حلیہ تبدیل، نہ نماز، کچھ بھی تبدیل نہیں ہو رہا. یا تو عقل نہیں رکھتا، صرف ظاہری صورت میں انسان ہے، خدا نے اس کو دی نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا. پروردگار نے سب کو، سب انسانوں کو عقل عطا کی، پھر کیا وجہ ہو گئی کہ بہت سارے لوگ ہدایت نہیں پا رہے، بہت سارے لوگ کربلا کی طرف نہیں آ پا رہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ اس کو بیان کرنے کے لیے میں نے قصے کا سہارا لیا، اور قصہ بھی قرآن کا قصہ ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کرتا ہے. پروردگار یہ بتاتا ہے کہ دیکھو عقل فرعون نے کیا کیا کہ جس کی وجہ سے وہاں پر بھی اکثر لوگ فرعون کا ساتھ دیتے تھے، اکثر لوگ وقت کے یزید کا ساتھ دے رہے. آج بھی بہت سارے ایسے نہیں ہیں، آج بھی بہت سارے ایسے جو امامہ پہن کے کہیں کہ ہاں مجھے تو فلاں برانڈ کا کھانا کھانے کا بہت مزہ آتا ہے اور بہت زیادہ لذیذ ہے، عقل کے اندھے تمہیں حق پر لوگ دکھائی نہیں دے رہے؟ تمہیں کیا آیا دنیا میں مظلوم دکھائی نہیں دے رہے؟ تمہیں کیا آیا یہ سب ظلم کرتے دکھائی نہیں دے رہے؟ خداوند عالم نے کیسی حسینی عقل رکھ دی بعض لوگوں کے ذہنوں میں کہ وہ اس زمانے میں بھی اگر کوئی یزید کی بھی ہمکاری کرے گا تو اس سے بھی اظہار برات کرتے ہیں، اور کوئی آئے اور آ کر امامہ پہن کے کہے کہ مجھے تو وہ کھانا بہت لذیذ لگتا، امامہ پہن کر بھی تم مظلوم کی حمایت نہیں کر سکتے، تو کم از کم وہ جو ظلم کر رہا ہے اس کی تو حمایت نہ کرو، یا تو اس کے پاس عقل نہیں اور یہ ہو نہیں سکتا کہ پروردگار نے اس کو صرف ظاہری صورت میں انسان بنایا ہو اور عقل عطا نہ کی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، عقل عطا ہوئی لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان اپنی عقل استعمال نہیں کر پا رہا، کیا وجہ ہے کہ وہ کلیل ہے لیکن حسین کے ساتھ؟ توجہ سے سنیے گا آیات کے سارے سے انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، درود پڑھو محمد والے محمد پر. سب سے پہلے سورہ غافر کی 29 آیت جس میں پروردگار فرماتا ہے قال فرعون، فرعون نے کہنا شروع کیا کس سے؟ توجہ ہے آپ لوگوں کی، قال فرعون، فرعون نے کہنا شروع کیا ما اریکم الا ما ارا، دیکھو میں تمہارے لیے جو بہترین رائے سمجھتا ہوں وہی ہے کہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، فرعون کہہ رہا ہے اپنے وہاں پر سارے ماتحتوں کو کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور وہاں پر جا کے معجزہ دکھا دیا سب کچھ کر دیا، فرعون کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں عقل کی جانب دعوت دے رہا ہوں، میں تمہیں رشد کی جانب دعوت دے رہا ہوں، میں تمہیں رشید بنانا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اسی کو سمجھو. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ سب سے پہلی جو چیز کہ جس کی وجہ سے اس دنیا میں بہت سارے وہ افراد بھی کہ جن کو خداوند عالم نے ذرا برابر عقل استعمال کرنے کی صلاحیت دے دی، حق کو چھپانے کی وجہ سے یا حق کے چھپے ہونے کی وجہ سے وہ صاحبان عقل کے ساتھ ملحق نہ ہو سکے. وہ الحقنی بالصالحین، پروردگارا مجھے صالحین کے ساتھ ملحق کر دے، وہ صالحین کے ساتھ ملحق نہ ہو سکے، ان کے لیے حق چھپا رہ گیا. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اس دنیا میں اگر کوئی حق پر ہے تو کوئی اور نہیں بلکہ وہ کہ جو جس پر آپ کے بابا کھڑے ہیں اور جس پر آپ کے بابا کے اصحاب کھڑے. جا کر حجت تمام کرنا شروع کری باقی سب کے سامنے بھی، لیکن اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام کے پاس کوئی نہ آیا. کیوں؟ چونکہ اصل حق کو چھپا کے مال کو حق سمجھ بیٹھے، وہ ملک رے کو لعین اس کو وہ حق سمجھ بیٹھا. امام حسین علیہ السلام نے جب حجت تمام کر لی حضرت بریرہ حمدانی کو بھیجا کہ جاؤ جا کے پسرے صاحب کو سمجھاؤ کہ دیکھو وہ کیا کرنے لگا. روایت کہتی ہے کہ جیسے بریرہ حمدانی خیمہ عمر صاحب میں داخل ہوئے سلام نہیں کیا، عقل عملی دیکھیے کتنی طاقتور، سلام نہیں کیا. عمر صاحب نے کہا بریرہ تم تو کوفہ کے بہت بڑے قاری ہو، تم تو بہت اچھی قرآن کی تلاوت کرتے ہو، تم نے کیا آیا مجھے مسلمان نہیں سمجھا جو سلام نہیں کیا، یہ کوئی اور وجہ ہے؟ حضرت بریرہ کے حق کو دیکھیے کہ جب حق کو پہچان کے حق بات کرتا ہے تو کیا. حضرت بریرہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر میں اس دنیا میں کسی کو بھی اسلام یا ایمان پر سمجھتا ہوں تو وہی ہے کہ جو حسین کے خیمے میں، اگر کوئی حسین کے خیمے سے باہر ہے تو میں اس کو حق پہ بھی نہیں سمجھتا. اگر کوئی مظلوموں کا ساتھ نہیں دے رہا کسی بھی مجبوری کی وجہ سے تو یہ تو نہ کہے کہ ظالم حق پہ، کم از کم یہ تو نہ کہے. بھائی تم دعا نہیں کر سکتے، کم از کم یہ تو نہ کہو کہ ظالم حق پر. ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، ہم جو مرضی چیزیں استعمال کرتے چلے جائیں. کیوں نہ مومنین کو کہا جائے کہ دیکھو میں ان تمام بائیکاٹ کے ذریعے سے امام حسین کو بتانا چاہتا ہوں کہ اے مولا اے کاش کربلا میں ہوتا، اگر کربلا میں ہوتا تو عظیم کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا. حق کو چھپا لی، حق کو چھپا لیا. اسی لیے رسول خدا کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتا، اور دوسری آیت میں کیا کہتا ہے الیوم یائس الذین کفروا، آج وہ مایوس ہو جائیں گے کہ جنہوں نے حق کو چھپا رکھا تھا. رسول خدا نے اللہ کے حکم سے جب حق کو آشکار کیا تو اس کائنات میں ایک صدا سنی کہ جس میں رسول فرما رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی المولا، حق کو آشکار کر دیا سب کے سامنے. اگر انسان کو آپ دیکھیں، ایک وجہ یہ کہ اس دنیا کے تاغوت نے کیا کیا، اس دنیا کے ظالم نے کیا کیا، حق کو چھپا لیا. اس حق کو چھپانے کی جس طرح سے فرعون نے کہا، فرعون نے کہا کہ دیکھو میں تم لوگوں کو عقل کی طرف بلا رہا ہوں، موسیٰ کسی اور طرف، جبکہ اگر عقل کی طرف کوئی بلا رہا تھا تو کون موسیٰ؟ آیات نشانیاں سب کچھ لے کر آئے، کہا کہ تاغوت فرعون اسے جان چھڑواؤ اپنی. آج کی دنیا میں حق کو چھپانے کی کوشش کی گئی، کبھی کسی کے ذریعے سے، کبھی کسی کے ذریعے سے، کبھی کسی لباس سے، کبھی کسی لباس. وقت نہیں ہے لیکن تو اس کے اوپر بہت مفصل اور بہت مثالوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے کہ اللہ درود پڑھے محمد والے محمد پر. دوسرا کہ جس کی وجہ سے انسان اس عقل عملی کے اوپر عمل کرتے ہوئے ارادہ نہیں کر پاتا، سورہ زخرف کی 54 نمبر آئے 54 نمبر آئے پہ پروردگار فرماتا ہے فاستخف قومہ واطاعوہ. فرعون نے کام کیا کیا، اسٹریٹجی کیا رکھی، اس نے لوگوں کو حقیر بنانا شروع کر دیا، اس کو حقیر بنانا شروع کر دیا اور کہا کہ انہم کانو قومن فاسقین، اور یہ سارے فاسق ہیں، یہ جتنے بھی موسیٰ اور ان کے ساتھ آئے ہیں یہ دین سے خارج ہیں. کس کے دین سے؟ فرعون کے دین سے خارج. مذاق اڑانا شروع کیا، استغفار شروع کیا. آج دنیا میں کہا کہ دیکھو یہ کالے کپڑے پہن کے باہر آ گئے، چاہا کہ کسی طریقے سے بہت ساری روایات اور بہت ساری جعلی اور گھڑی روایات کو لے کر آیا جائے اور کہا جائے کہ یہ عزاداری تو پتہ نہیں 351 ہجری سے شروع ہوئی، فلاں سلطان نے آ کر اس طریقے سے کالے کپڑے پہنا کے شروع کی، 352 سے شروع کی، کبھی پتہ نہیں کسی کا نام غامدی رکھا، کبھی کسی کا نام رکھا، جو آ کر یہ بات کرنے لگے، کوئی مدینہ میں، کوئی ادھر کراچی میں بیٹھا، کہا کہ یہ تو 351 ہجری سے عزاداری کا آغاز ہوا، اس سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اس طرح سے موجود نہیں تھی، سیاہ لباس پہنا. بھی تم لوگوں کو ضروری ہے کہ تم لوگ عاشورہ پہ روزہ رکھو، پروردگار سے دعائیں طلب کرو، تم لوگوں کو 351 ہجری والی عزاداری نظر آ گئی، وہ جو ام سلمہ نے رسول کو حالت عزاداری میں دیکھا تھا وہ نظر نہیں آیا، کس طریقے سے رسول خدا نے عزاداری کی. رسول خدا نے امام حسین علیہ السلام کی کربلا کے بپا ہونے سے پہلے عزاداری کی، کس طریقے سے پہلے لا کر اس مٹی کو دیا ام سلمہ کو، دیکھو ام سلمہ کہ جب یہ خون سے لال ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا لال کربلا میں مارا گیا. حضرت ام سلمہ کہیں، بخاری کی روایت ہے صحیح بخاری میں، حضرت ام سلمہ کہیں کہ تب سے لے کر کربلا کے واقعے تک میں ہر روز اس مٹی کو دیکھا کرتی تھی، اس خاک شفا کو دیکھا کرتی تھی. یہ نواسا رسول، رسول خدا نے کہا ہے کہ جب یہ مٹی لال ہو جائے، سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا نواسا کربلا میں قتل کر دیا گیا، نواسا شہید کر دیا. ان کی عزاداری دکھائی نہیں دیتی، معصومین کی عزاداری دکھائی نہیں دیتی، وہ جو اہل حق ہیں ان کی عزاداری دکھائی نہیں دیتی. کیا کرنا چاہا؟ کسی طریقے سے کہا کہ اس قوم کی اس حیثیت کو کم کر دیا جائے، وہی کام کہ جو فرعون نے کیا اس وقت. بس پتہ یہ چلا کہ جو اس طریقے سے چلتا ہے وہ کسی اور کے ذہن کو نہیں لے کے چل رہا بلکہ فرعون کے ذہن کو لے کے چل رہا. ہر وہ کہ جو امام حسین کی عزاداری کے فروغ کے نتیجے میں، جملہ غور سے سنیے گا، جو بھی امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے فروغ کے نتیجے میں کسی ایک انسان کی بھی ہدایت کا بندوبست کر پایا ہے، معصوم کی روایت کے مطابق اس سے کہیں بہتر ہے کہ جس کے اوپر سورج چمکتا ہے. کتنی فضیلت عطا کر دی. ان لوگوں نے کیا سوچا؟ انہوں نے کہا کہ کسی طریقے سے اس کی عقل کو استخفاف کیا جائے، حربہ اپنایا. اگر یہ نہیں چل سکا تو دھوس کے ذریعے سے، بھائی مجلس بپا نہیں ہوگی، جلوس نہیں نکلے گا، سبیل نہیں لگنے دیں گے، تبرک نہیں بٹنے دیں گے، زیارت پہ نہیں جانے دیں گے، پاکستانی پوری دنیا کی بات کرو. فرعون نے بھی یہی کام کیا، یہی دھوس، یہی زبردستی. خدا کہہ رہا ہے قرآن میں، میں نہیں اپنے پاس سے کہہ رہا، پروردگار سورہ طہٰ کی 71 آیت میں پروردگار فرماتا ہے قال آمنتم له قبل ان آذن لكم, تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ میری اجازت دینے سے پہلے تم رب موسیٰ کے اوپر ایمان لے آئے دوست کے ذریعے. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر, یہی موسیٰ ہوگا کہ جس نے تمہیں جادو سکھایا ہوگا. فلا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف, دیکھو میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹنا شروع کروں گا, تمہارا دائنا ہاتھ کاٹوں گا بائنا پاؤں کاٹوں گا. وہی فرعون کی طرح دھوس, کہا کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے لیے جائے گا اپنا ایک عضو دے کے جائے. عزاداری اور زیارت سید الشہداء کو لوگوں نے اپنا عضو دے کے زندہ رکھا. کہا اب جو دو جائیں گے ایک کو قتل کیا جائے گا, دوسرا جا کے سید الشہداء کی زیارت کرے گا. ماں اپنے بچے لے گئی, ہمیں مار دو, ہم اپنی اولاد کو حسین کے بغیر پرورش دینا ہی نہیں چاہتے. اس طریقے سے اس عزاداری کو, اس طریقے سے اس زیارت کو زندہ رکھا گیا. دوست کے ذریعے سے کوشش کی گئی لوگوں کی عقل کو مسحور کر دیا جائے, کسی طریقے سے ان کو زیر کر دیا جائے. چوتھا کہ جہاں پر ان کے جواب میں جب آپ کوئی سوال کرتے ہیں تو ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی. اگر وہ کوئی دوست کے ذریعے کہہ رہے آپ دلیل دیتے, خداوند عالم کہتا ہے نا کل ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین, اگر سچے ہو تو اپنی دلیلیں لے کر آؤ, اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لے کر آؤ. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. بھئی اگر امیر المومنین سے پہلے جتنے بھی خروج کرتے چلے جائے وہ سارے دائرہ ایمان سے خارج, ان سے سوال کریں کہ اچھا امیر المومنین کی باری ایسا کیوں, آگے سے خاموش, آگے سے بات تبدیل. عزیزو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا ہمیں کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے؟ ان تمام حالات میں یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے کی. کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کربلا شعور دیتی ہے, شعور. کربلا انسان کو عاقل نہیں حکیم بناتی ہے, اس کو حکمت عطا کرتی ہے. کربلا انسان کو عمل صالح کرنے کی طرف رغبت دیتی ہے. فرش ازا سے اٹھ کر گیا ہوا ہر مومن قدم بھی بڑھاتا ہے تو عمل صالح. ایسا نہیں کہ نماز پڑھے گا تو عمل صالح, جا کر حج کرے گا تو عمل صالح, کسی کی مدد کرے گا تو عمل صالح نہیں, قدم اٹھائے گا تو خدا بند عالم اس کو بھی عمل صالح بنا دے گا. میں نہیں, روایت کہہ رہی. نفس المحموم لظلمنا تسبیحون, معصوم فرماتے ہیں کہ ہم پر میرے جد حسین پہ ہوئے ظلم کے اوپر اگر کسی کا دل غمگین بھی ہے نا تو پروردگار اس کی سانسوں کو تسبیح بنا دیتا ہے. خدا بند عالم اس کو تسبیح بنا دے, اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اس کا سانس لینا عمل صالح بن جائے گا. لیکن کب؟ اس وقت عمل صالح بنے گا کہ جب قیام کربلا کو سمجھ کر سانس لینا شروع کرے گا, جب قیام کربلا کو اپنی عقل کے حوالے کر کے کہے کہ مولا میری عقل کی لگامیں کسی اور کے پاس نہیں ہے, حسین آپ کے پاس. اس عقل کا کوئی اور مالک نہیں ہے, اگر اس بدن سے کسی کی اطاعت ہوگی تو کسی اور کی نہیں ہے, مولا آپ کی ہوگی. یہ جو میں بار بار کہوں کہ مولا کاش میں ہوتا, یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر آج بھی ہوں تو میری عقل مجھے یہی کہہ رہی ہے کہ آج کا حسین جو کہہ رہا ہے اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دو. اگر تم نے اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا, نصرت ہماری جانب سے, تم ایک دفعہ قدم بڑھاؤ, تم قدم بڑھاؤ, دیکھو ہم تمہاری کیسے مدد کرتے ہیں, دیکھو ہم کیسے مدد کریں گے تمہاری. ایک مرتبہ عزیزو کچھ مومنین نے کوشش کی, جو کربلا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں ان کی خدمت کی جائے. مولا عباس کے مسائل پڑھنے ہیں مجھے, اگر کچھ تاخیر بھی ہو جائے تو. کچھ مومنین نے پاکستان میں کوشش کی کہ وہاں پر جا کے جو قافلوں سے بچھڑ جاتے ہیں ان کی خدمت کی جا سکے, ان کی خدمت کریں. وہاں پر کچھ مومنین جائیں کہ جن کو پاکستان سے گئے ہوئے ہر قافلے کا علم ہو, اور جو بھی وہاں پر کوئی اگر بچھڑا ہوا نظر آئے تو اس کے لیے ایک مرکز بنا لیا جائے جہاں پر اس کو لے جایا جائے، پریشان نہ ہو۔ میں نے کئی مومنین کو وہاں پر دیکھا کہ وہ کربلا میں موجود ہیں اور آ کر سوال یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہاں پر امام حسین کا حرم کہاں، جو پائی پائی جوڑ کر راستے کی ساری صعوبتیں برداشت کر کے بس کا سفر کرتے ہوئے اس تھکاوٹ کے ساتھ اس خستگی کے ساتھ کربلا پہنچے اور وہاں جا کر اگر اپنے کربلا سے اپنے قافلے سے بچھڑ جائے تو اس کے لیے بڑا سخت ہو جاتا، اس کو اپنے قافلے کو ڈھونڈنا زیادہ مہم لگتا، امام حسین علیہ السلام کی زیارت رہ جاتی۔ تو ان سب نے مومنین نے سوچا یہ کہ کسی طریقے سے اس کی زیارت خراب نہ ہو، اس کو کہیں گے تمہاری جو مشکلیں آسان کریں گے، جو مشکلیں پریشانی دور کریں گے، تمہیں پیسے چاہیے پیسے لے لینا، رہائش چاہیے رہائش لے لینا، تمہارا قافلہ کون سا ہے جہاں پر ٹھہرا ہے ہم تمہیں اس قافلے تک پہنچا دیں گے۔ میری یہ ذمہ داری لگی کہ وہاں پر تمام جتنے بھی نجف سے لے کے کربلا تک راستہ ہے 80 کلومیٹر کا، اس میں کس کس مقام کے اوپر ہم لوگوں نے ان تمام افراد کو مہیا رکھنا تاکہ اگر مشی میں بھی کوئی چھوٹ جائے ان کے ہاتھ میں ایک فون ہو کہ جس کے ذریعے سے وہ فون کر سکیں۔ تو اس کام کے لیے اس مقصد کے لیے ایران میں ایک تنظیم بنی ہے، ایک مرکز ہے کہ جس کو کہتے ہی ستادے گمشدگان ہے، گمشدگان یعنی ایرانیوں نے اپنے لیے بنایا کہ جو ایرانی وہاں جا کے بچھڑ جائیں قافلے سے ان کے لیے نجف سے کربلا راستے میں ہر تھوڑے دیر کے بعد تھوڑے پولز کے بعد انہوں نے کنٹینر رکھا تاکہ وہ وہاں پر آئیں اور آ کر اپنے قافلے والے کو فون کر سکیں، ایران فون کر سکیں، جہاں پر بھی فون کر سکیں، سیٹلائٹ فون ہے ان کے پاس۔ تو میں نے ان سے ایک میٹنگ رکھی، جب میں نے میٹنگ رکھی اسی کام کو انجام دینے کے لیے تو ان کے جو انچارج تھے وہ تہران سے کم آئے میٹنگ کرنے کے لیے کہ ابھی ہم بتائیں کہ ہم لوگ مل کے چاہتے ہیں کہ آپ جو فارسی میں کام کرتے ہیں تو ہمارے بھی کچھ احباب کو اس کنٹینر میں جگہ دے دیں تاکہ وہ اردو میں بھی کام کر سکیں، اور وہاں پر باہر ایک فلیکس لگا دیا جائے تاکہ کوئی پریشان نہ ہو، اردو میں فلیکس لگ جائے وہاں پر۔ تو جب ساری میٹنگ ہو گئی سب چیزیں طے ہو گئی تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے یہ مرکز بنایا کیوں، آپ نے کیوں بنایا یہ مرکز، یعنی یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ ایک مرکز بنایا جائے کہ جو اربعین پہ جو بچھڑ جاتے ہیں قافلوں سے ان کو ملائے، اس کی بھی کوئی ضرورت ہے؟ اس نے آگے سے مجھے دو جواب دیے۔ ایک جواب میں مجھے وہ یہ کہتا ہے کہ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو لوگ جواب در جواب امام کی زیارت کے لیے جائیں گے۔ ہم نے مولا سے کہا کہ مولا ہو سکتا ہے کہ آپ کی زیارت کے لیے کوئی آ رہا ہو راستہ بھٹک جائے، مولا وہ جو راستہ بھٹکے گا ہم اس کو راستہ دکھائیں گے آپ تک پہنچا دیں گے، ایک یہ مقصد۔ کہا دوسرا ہمارا عزم اور زیادہ پختہ ہو گیا۔ میں نے کہا کیسے؟ وہ خود انچارج بتا رہا تھا کہ میں نجف سے کربلا ایک کنٹینر میں بیٹھا ہوا تھا، ایک کنٹینر میں بیٹھا تھا تو ایک ماں آئی میرے پاس، ایک خاتون ایرانی، اس نے آ کے مجھے کہنا شروع کیا میرا بچہ گم گیا، میرا بچہ گم گیا۔ اس نے آگے بار بار یہ کہنا شروع کیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم تسلی رکھو، تم اندر آؤ کنٹینر کے، مجھے تسلی سے بتا ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا ششماہا گم گیا ہے، میرا 6 ماہ کا بچہ ہے۔ اس نے کہا گم کیسے گیا؟ کہا میں ایران سے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آئی ہوں اپنی ایک رشتہ دار خاتون کے ساتھ، سامنے واش رومز ہیں، یہاں پر میں نے اپنی رشتہ دار خاتون کو اپنا بچہ تھمایا ہے اور تھمانے کے بعد واش روم گئی ہوں اور واپس آئی ہوں تو ابھی مجھے نظر نہیں آ رہی، میں نے اس طرف بھی جا کے دیکھا، میں نے دوسری طرف بھی جا کے دیکھا۔ اس کو کہا اچھا تم تسلی رکھو، ہم تمام کنٹینرز میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی مشخصات والی خاتون نظر آئے یا اگر کوئی بچہ نظر آئے تو فوراً ہمیں اطلاع کریں، ہم تمہیں بتا دیں گے کہ کون سے پول نمبر پر ہے۔ کہتے ہیں جب اس خاتون کو ہم نے دلاسا دیا، تسلی دی، اس کو کنٹینر میں بٹھایا، 2-3 گھنٹے کے بعد اس نے پھر سے چیخو پکار شروع کر دی، ماں ہے، اس نے دوبارہ چیخو پکار شروع کی کہ میرا بچہ شیر خار ہے، اس کا رزق پروردگار نے مجھے دے رکھا ہے، میرا بچہ بھوکا ہوگا، اس بھوک کی وجہ سے پریشان ہوگا، رو رہا ہوگا۔ ہم نے اس کو تسلی دی کہ کچھ دیر میں مل جائے گا۔ وہ بتا رہا تھا مجھے کہ رات ہو گئی، جب رات ہو گئی اس کی ماں کی حالت خراب ہونا شروع ہو، اس نے کہا میرا بچہ کچھ اور کھا نہیں سکتا ہے، میرا بچہ صرف میرے سے رسک لیتا ہے، میرے بچے کے پاس اور کوئی رسک کا ذریعہ نہیں ہے۔ اس کو ہم نے تسلی دی، دوبارہ سے اعلان کیا، رات ہو گئی، رات گزر گئی، اگلا دن آ گیا، اس کا بچہ نہ ملا. ہم نے بڑی کوشش کی، بڑی کوشش کی، اگلے دن بھی سارا دن ہم کوشش کرتے رہے، سارا دن گزر گیا، پھر رات ہو گئی، اس کا بچہ نہ ملا. دوبارہ جب رات ہو گئی، اس کی حالت بالکل خراب ہونا شروع ہو گئی کہ یقیناً میرا بچہ مر گیا ہوگا، میرا بچہ بھوک سے مر گیا ہوگا، اس کے پاس تو کوئی انتظام ہی نہیں ہے. کہا اگلا دن شروع ہو گیا، اگلا دن بھی گزر گیا، رات ہو گئی. جب دو دن گزر گئے تو ہم نے یہ سوچا کہ ایرانی مینجمنٹ سے بات کریں اور اس خاتون کو واپس ایران بھیج دیں، کہ اس کی حالت بالکل خراب ہو گئی، ابھی یہ یہاں پر زیارت کے قابل نہیں رہی. جب رات ہوئی صبح فجر سے پہلے، وہ انچارج مجھے خود بتا رہا، وہ کہتا ہے کہ میں اس کنٹینر سے باہر آیا، کربلا کا رخ کیا، کربلا کا رخ کر کے میں نے امام حسین سے کہا کہ مولا یہ آپ کی زیارت کے لیے آئی، مولا یہ آپ کی زیارت کے لیے آئی، اپنا شیخ اور بچہ ساتھ لے، مولا یہ آپ کی زیارت کے لیے آئی ہے، کس طرح سے ممکن ہے کہ آپ کی زیارت کی بغیر چلی جائے؟ کہا مولا یہ زیارت کے بغیر جانی نہیں چاہیے، مولا آپ کے بعد اس کو ہم سے امید ہے کہ ہم اس کا بچہ ڈھونڈ دیں گے، مولا ہماری مدد کریں کسی طریقے سے اس کا بچہ مل جائے. کہا کہ میں کربلا کی طرف رخ کر کے ابھی دعا کر رہا تھا، دعا کر رہا تھا تو میرے بائیں جانب میں نے دیکھا کہ دو خواتین بیٹھی ہیں اور ان کے پاس ایک بچہ ہے، اور وہ ایک خاتون دوسرے کو کچھ سمجھا نہیں پا رہے. تو میں نے جا کے قریب دیکھا تو ایک چھ ماہ کا بچہ ہمارے کنٹینر کے پاس. میں بھاگتا ہوا آیا، آ کے اس کنٹینر سے میں نے اس خاتون سے کہا کہ دیکھو باہر کہیں یہ بچہ تمہارا تو نہیں ہے. وہ خاتون آئی، آ کر اس نے اس خاتون سے، کہ جو عرب خاتون تھی، عراقی خاتون تھی، اس سے اپنے بچے کو چھینا، اور چھیننے کے بعد اس نے چومنا شروع کیا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور اس کو برا بلا کہنا شروع کیا. وہ اس کو برا بلا کہے جا رہی تھی، عراقی خاتون روئے جا رہی تھی، وہ گریہ کرے جا رہی تھی. جب اس نے برا بلا کہہ لیا، اپنے بچے کو دیکھا کہ دو دن کے بعد بھی زندہ ہے، صحیح سلامت ہے، اسی جگہ پر موجود تھے جہاں پر چھوڑ کر گئی. جب یہ سارا دیکھا اور اس کو جب برا بلا کہہ دیا، اس کو تسلی ہو گئی، سکون ہو گئی، تو میں اس عراقی خاتون کے پاس جا کر میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ بچہ تمہارے پاس کہاں سے آیا، تم کہاں تھی؟ کہا دو دن سے یہیں پر بیٹھ کے اس کی ماں کا انتظار کر رہی. تو کہا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہا پروردگار نے مجھے چھ ماہ پہلے ایک فرزند عطا کیا ہے، جس کی نیت میں نے یہ کی تھی کہ میں اس کا نام عباس رکھوں گی. کہا کہ اس کی ولادت سے پہلے مولا عباس میرے خواب میں آئے اور کہا کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم ہمارے زائرین کی خدمت کرنے والی ہو. کہا کہ میں بصرہ سے چلی ہوں اپنے بچے کے ساتھ مولا عباس کے اس زائر کی جس کی میں نے خدمت کرنی تھی، اس کی تلاش میں تھی. میں یہاں سے گزر رہی تھی، اس بچے کے رونے کی آواز آئی، پروردگار نے مجھے اس کا رزق دو دن کے لیے عطا کیا. میں قربان جاؤں آیا عباس کہ جو اپنے آج کے زائرین پہ بھی ایسا کریم ہے، وہ با وفا عباس کہ جن کو امیر المومنین نے مانگا ہی کربلا کے لیے. امیر المومنین نے کہا نا حضرت عقیل سے کہا کہ دیکھو میرے لیے کسی عرب کے شجاع خاندان سے ایک شجاع خاتون کا اہتمام کیا جائے کہ جو میرے لیے اس کائنات میں عباس کو لے آئے. مولا عباس کی تربیت ہی کربلا کے لیے ہو رہی ہے عزیزوں، کربلا کے لیے امام امیر المومنین تیار کر رہے. میں روایات میں پڑھ رہا تھا کہ جب امیر المومنین کے سر پہ ضربت لگی نا، امام حسن اور حسین اٹھا کر جب ان کے حجرے میں لے گئے، تو جب امیر المومنین نے سب کو وصیت کر لی تو کہا کہ کمروں سے سب باہر چلے جاؤ، میرے لال عباس کو میرے پاس بھیج دو. روایت کہتی ہے کہ اس وقت حضرت عباس کا سن 12 سے 13 سال کا، نہیں معلوم امیر المومنین نے کیا وصیت کی ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ امیر المومنین نے عباس کو کہا ہوگا عباس کربلا میں میرے حسین کا خیال رکھنا، اے عباس آپ کی وجہ سے زینب کی چادریں سلامت رہیں گی، دیکھو ان سب کا خیال. مولا عباس پہنچے ہیں عزیز و کربلا، جب کربلا پہنچے شب عاشور تمام بنی ہاشم کو لے کر سمجھا رہے ہیں، دیکھو اے بنی ہاشم والو کل کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر امام حسین کے اصحاب سبقت لے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے پہلے وہ اپنا خون بہانے میں کامیاب ہو جائے۔ اے علی اکبر دیکھو تم آمادہ ہو نا، اے جعفر، اے عبداللہ دیکھو سب آمادہ ہو، کل ہم سب امام حسین کے پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں۔ وہ حسرت ہے عباس کی کربلا میں کس طرح سے اپنی شجاعت کا اظہار کرے۔ سارے بنی ہاشم والوں کو اکٹھا کر کے سمجھا رہے ہیں، ایک دفعہ زہیر ابن کہنا ہے کہا عباس میرے ساتھ ذرا خیموں کے پیچھے تو آنا۔ مولا عباس خیموں کے پیچھے گئے، زہیر نے جا کر کہا ہے عباس آپ کو پتا ہے کہ امیر المومنین نے آپ کو خدا سے کیوں مانا تھا؟ مولا عباس نے کہنا شروع کیا تو سچی ہو نہیں ہے زہیر، اے زہیر مجھے تو شجاعت نہ دلو، ایک مرتبہ سنیا شورا ہونے میں دیکھ عباس کس طرح سے تمہارا علی کی یاد دلاتا۔ اجرکم اللہ، صبح عاشور ہوئی عزیزوں، مولا عباس امام حسین کے ساتھ ایک ایک کر کے سب کو تیار کر رہے ہیں، سب کو تیار کر کے مقتل کی طرف بھیج رہے ہیں۔ مولا جاتے ہیں حملہ کر کے ایک ایک کر کے لاشے کو لاتے ہیں، کبھی حبیب کے لاشے کو لاتے ہیں، کبھی مسلم کے لاشے کو لاتے ہیں، امام حسین کے ساتھ سارے لاشے لا کر کے جو شہیدہ میں رکھے۔ ہر لاشا لانے کے بعد مولا عباس امام حسین سے کہتے ہیں مولا ابھی مجھے بھی اجازت دیجیے، اے مولا مجھے بھی اس نے بنا دیجیے۔ بار بار امام حسین کہتے ہیں عباس اے تو تو زینب کی دھار سے ہے نا، اے عباس تو تو میرا علمدار ہے نا۔ جب سب شہید ہو گئے مولا عباس آگے کہا مولا اے میرے آقا اب تو اس خادم کو اس غلام کو جانے کی اجازت دے دیجیے۔ ایک دفعہ امام حسین نے تمہارا اپنا جمعہ جملہ تو ہے کہا ہے عباس آپ تو لشکر کے علمدار ہو نا۔ مولا عباس نے دعا بائیں جانب دیکھا ایک ایک کہا آقا وہ لشکر ہی کہا کہ جس کا میں علمدار ہوں، اے آقا وہ لشکر نہ رہا۔ اسی اثنا میں مولا کی آقا میں آواز آئی الاتاش، ہاں پیاس مارے جا رہی ہے۔ حسین نے کہا دیکھو عباس، دیکھو اگر چاہتے ہو کہ خدمت کرو، میرے سے سکینہ کی آواز سنی نہیں جاتی، اے میرے بچوں کی پیاس کو بجھا لو۔ مولا اپنے مقصد کو سمجھ گئے، ایک دفعہ جناب سکینہ کے پاس گئے، ایک ہاتھ سے سکینہ لائی اپنے مشکی سے کو لائی۔ میں ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ مولا نے اپنے سر کو اتنا چھکایا ہے، اے جناب سکینہ نے مولا عباس کی گردن میں مشکی سے کو ڈالا۔ مولا گھوڑے پہ سوار ہو کے امام حسین سے اجازت لی، ایسا حملہ کیا ہے 4000 کے لشکر کو درہم برہم کیا، اے جا کے گھوڑے کو فرات میں گرایا، اے جا کے گرایا خشک مشکی سا، اے بھرنا شروع کیا خشک مشکی سا، بھرنے میں کچھ دیر لگ گئی، اپنے چلو میں پانی لیا، اے یقین امام حسین کی اے پیاسی صورت ذہن میں آ گئی ہوگی، اے فرات کو پانی واپس دے مارا۔ جیسے ہی مشکیزہ بھر لیا نا، اے دوبارہ اپنی گردن میں لیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، مشکیزے کی جانب توجہ، اپنے راہوار سے کہتے ہیں جتنی جلدی ہو سکے مجھے خیموں تک پہنچا دے، اس آنے کے بچے پیاسے ہیں۔ مولا عباس آگے بڑھے، جیسے ہی تھوڑا سا آگے بڑھے کوئی کمیز سے نکلتا ہے اور مولا کے اوپر وار کرتا ہے، دائنا بازو قلم ہو گیا اور مولا کو بازو کی فکر نہیں ہے، مشکیزے کو سنبھال رکھا ہے کسی طرح سے سکینہ تک پہنچ جائے۔ دائنا بازو قلم ہوا، اپنے گٹنوں سے علم کو سنبھالے رکھا، مشکیزے کو پوری قوت کے ساتھ محفوظ رکھا۔ ایک دفعہ دوبارہ سے صدا کو بھی اے ہرمنا پانی خیموں تک نہ پہنچ پائے، اتنے تیر مولا کی طرف آئے بدن پہ نیتر ہے، ایک تیر آیا مشکیزہ سکینہ پہ لگا پانی نہیں، امید عباس بہ گئی، اے رحمان اب مجھے خیمے کی طرف نہ لے کے جانا۔ اجرکم اللہ اب مجھے خیمے کی طرف نہ لے کے جانا، مجھے حسین کے بچوں سے حیا آتی ہے۔ جیسے ہی گھوڑا موڑا ہے آنکھ میں آپ کے تیر لگا ہے، اپنے سر کو جھٹکے مارنے شروع کیے، تیر نکلتا نہیں،
پوری قوت کو جمع کیا، سنیں گے، پوری قوت کو جمع کیا، اپنے گھٹنوں کو بلند کیا، اسی اثنا میں ایک ظالم آ کے سر پہ آیا، سر دور سے نہ آیا، مولا سے سنبھلا نہ گیا، زیر سے زمین بھرا، عباس گیا خری سلام، حسین نے کہا الامر نصر زہری، حسین کی کمر ڈوب گئی، اے عباس مجھے آواز دو، امام حسین پہنچے، مولا کے سر کو رکھ لیا، اپنے زانوؤں پہ رکھا، مولا نے جھٹکے سے ہٹا لیا، کہا عباس اپنے سر کو کیوں ہٹا لیا، کہا غلام کا سر ہے مولا، آقا کا زانو ہے، اے عباس مولا کی زیارت نہ کرو گے، کہا زیارت کروں گا، مولا نے زیارت کرائی ہے، جیسے ہی کمر کے نیچے ہاتھ رکھا، مولا کو محسوس ہوا کہ امام حسین اٹھانے لگے، کہا آقا اگر ہو سکے تو ایک گزارش کروں، کہا میرے لاشے کو خیمہ تک نہ لے کے جانا، میرے جسم لاشے کو یہی چھوڑ دے، امام حسین نے عالم لیا، پرچم لے کے خیمے کی طرف بڑھے، سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، چچا پانی نے کرا،